الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، آپ کی خدمت میں گزشتہ جمعے کو تیسری اہم اور دین کی بنیادی بات بیان کرنے شروع کی ہے، وہ چونکہ بہت ہی اہم اور بنیادی ہے، اس لیے آج بھی اسی کے متعلق بیان کرنے کا ارادہ ہے. ایک تو اسی وجہ سے کہ وہ بہت ہی اہم ہے، اور اہم بات اگر بار بار بیان کی جائے تو فائدے سے خالی نہیں. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کو غیر اہم سمجھا جاتا ہے، عام مسلمان اس کو دین نہیں سمجھتے اور اس کو دین کا حصہ نہیں سمجھتے. عرصہ دراز سے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ دین صرف نماز روزے کا نام ہے، دین صرف نماز روزے کا نام ہے. نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو، زکات دے لو، تلاوت کر لو، تسبیحات پڑھ لو، دعائیں کر لو، بس اس کو دین سمجھتے ہیں. معاملات کیسے ہیں، جائز ہیں ناجائز ہیں، اس کا دین سے تعلق نہیں سمجھتے. معاشرت کیسی ہے، اچھی ہے یا بری ہے، اس کو دین نہیں سمجھتے. اخلاق تو ہیں صفر، یعنی اخلاق کے اعتبار سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بالکل صفر بٹا صفر ہیں، الا ماشاء اللہ. بہت کم آپ کو مسلمان با اخلاق ملیں گے، حالانکہ یہ بھی ہمارے دین کی اہم بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے. اخلاق اتنے اہم ہیں کہ یہ معاشرت کی بھی روح اور اس کی جان ہے، یعنی معاشرت کا صحیح ہونا بھی اخلاق کے اچھے ہونے پر موقوف ہے. ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے، معاشرت اچھی ہوگی. اخلاق خراب ہوں گے، معاشرت برباد ہوگی، جیسے کہ ہے. اسی کو میں انشاءاللہ بھی تھوڑا سا بیان کروں گا. ایسی معاملات کی درستی دو باتوں پر موقوف ہے، ایک تو اخلاق اچھی ہوں، جو لینے میں بھی ہو دینے میں بھی اچھا ہو، بااخلاق ہو، نرم دل ہو، لینے میں بھی اور دینے میں بھی، خریدنے میں بھی اور بیچنے میں بھی، جتنے بھی معاملات ہیں اس میں معاملہ کرنے والے دونوں بااخلاق ہوں تو معاملہ بہترین، دوسرے یہ کہ شریعت کے مطابق ہو، کیونکہ معاملات جائز بھی ہوتے ہیں اور ناجائز بھی ہوتے ہیں، اور عام لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا کہ ہم جائز معاملہ کر رہے ہیں یا ناجائز معاملہ کر رہے ہیں، حالانکہ رضامندی سے کر رہے ہیں، لیکن ناجائز معاملہ رضامندی سے بھی جائز نہیں ہوتا، واجب ہے کہ معاملہ جائز طریقے سے کریں اور حسن اخلاق کے ساتھ کریں، یہ ضروری ہے، تو معاملات کی دوستی بھی اچھے اخلاق پر موقوف ہے اور معاملات کو شریعت کے مطابق کرنے پر موقوف ہے، اور یہ تینوں چیزیں دین کے اہم شعبے ہیں اور دین کے اہم حصے ہیں، یہ ان سب میں فرائض و واجبات بھی ہیں، سنن و مستحبات بھی ہیں، حرام اور مکروہ بھی ہیں، ناجائز صورتیں بھی ہیں، ناجائز صورتوں سے، حرام و ناجائز معاملات سے بچنا ضروری ہے، اور اپنی معاشرت اور اپنے معاملات کو صحیح کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس لیے میں نے یہ تیسری اہم بات بیان کی ہے کہ یہ کئی وجہ سے دین کے اعتبار سے بہت اہم اور بنیادی ہے اور ہمیں اس کی طرف بھرپور توجہ دینا ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ انسان دنیا میں اس طرح زندگی گزارے کہ اس کی ذات سے ناحق کسی کو تکلیف نہ پہنچے، یہ ہے ادنا درجہ، کم سے کم یہ ہے کہ آدمی اپنی قول فعل عمل سے جہاں بھی ہو کسی کو تکلیف نہیں پہنچے، چاہے مسجد میں ہو، چاہے مدرسے میں ہو، چاہے بس میں ہو، چاہے جہاز میں ہو، چاہے ٹرین میں ہو، چاہے کسی تقریب میں ہو یا تفریح گاہ میں ہو یا اپنے کارخانے میں یا دکان میں ہو یا ملازمت کی جگہ پہ ہو یا گھر میں ہو، یہ جگہ ہیں جہاں آدمی ہوتا ہے، صبح شام تک کہیں نہ کہیں ہوتا ہے، وہ جہاں ہوتا ہے اس کا تعلق دوسرے انسانوں سے ہوتا ہے، جب ہوتا ہے تو ادنا درجہ یہ ہے کہ اس طرح سے وہاں پر رہے، اٹھے بیٹھے، کام کرے کہ دوسرے کو اذیت نہ ہو، تکلیف نہ ہو، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل سے ثابت ہے، جیسے چند احادیث کا خلاصہ بھی میں عرض کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ اور اعلی درجہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بنے، دوسروں کے کام آئے، دوسروں کی خدمت کرے، دوسرے کی تکلیف دور کرنے میں مدد دے، جان کی ضرورت ہو جان سے مدد کرے، مال سے ضرورت ہو اور مال کی استطاعت ہو تو مال سے ان کی مدد کرے، اور کچھ نہیں تو تسلی کلامات ہی کہتے جس کو عیادت کہتے، بیمار ہو تو عیادت کہتے، کوئی مالی جانی نقصان ہو جائے یعنی انتقال ہو جائے تو اسے تعزیت کہتے ہیں، کوئی مالی نقصان ہو جائے یا بیماری لائق ہو جائے تو اس کو صبر کی تلقین کہتے ہیں۔ تو اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر ایسے اخلاق ہوں کہ ہم جہاں بھی ہوں دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ ہوں، اور اس کے لیے تین باتیں اپنے اندر پیدا کرنا ضروری ہیں. تین باتیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اگر پہلے سے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں, اس کو اور اس میں اضافہ کریں, اور اگر نہیں ہیں تو پیدا کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ وہ بھی ایسی احکام ہیں جیسے قرآن و حدیث کے دیگر احکام ہیں, وہ غیر اختیاری اعمال نہیں ہیں, اختیاری اعمال ہیں. اسی لیے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اختیار کرنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے اور ترغیب دی ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا ہے, جہاں نماز روزے کا ذکر ہے اس کا بھی ذکر ہے. جیسے نماز روزہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے, یہ بھی کرنا چاہیے. ان میں سے ایک بات ہے طبیعت میں نرمی کا ہونا, جیسے کہتے ہیں نرم طبیعت کا ہونا. جس قدر کسی کی طبیعت میں نرمی ہوگی اتنے ہی اس کی معاشرت آرام دہ ہوگی, اور اتنے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا, اور اتنے ہی وہ حضور کے بھی نزدیک ہوگا. اس لیے ایک حدیث میں کہ اللہ جل شانہ جس قدر اجر و ثواب نرم مزاجی پر عطا فرماتے ہیں, سخت مزاجی پر اور کسی اور عمل پر عطا نہیں فرماتے. جتنا اجر و ثواب طبیعت کی نرمی پر عطا فرماتے ہیں اتنا ترش مزاجی سخت مزاجی پر اور کسی اور عمل پر عطا نہیں فرماتے. اسی پر معاشرت کے اچھے ہونے کا دار و مدار ہے. جہاں بھی معاشرت کے اندر تکلیف ہوگی نا, مزاج کی سختی کی وجہ سے ہوگی, چاہے شوہر کا مزاج سخت ہو تو لڑائی جھگڑا ہوگا, بیوی کے مزاج کڑوا ہو تو وہاں لڑائی جھگڑا ہوگا, دونوں کا مزاج کڑوا ہوگا سخت ہوگا غصے کی عادت ہوگی لڑائی پکی جھگڑا پکا ہے, اس گھر میں سکون نہیں ہو سکتا, اس میں راحت نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ دونوں لڑاکو ہیں, شوہر بیوی سے لڑ رہا ہے, بیوی شوہر سے لڑ رہی. ایسے ماں باپ کو سمجھ لیں, ایسے بہن بھائیوں کو سمجھ لیں, ایسے رشتے داروں کو سمجھ لیں, ایسے دوست احباب کو سمجھ لیں, کہ جہاں بھی مزاج میں غصہ غالب ہوگا, بے جا غصہ کرنے کی عادت ہوگی, چاہے مرد ہو یا عورت, بس جھگڑے جھگڑا لڑائی لڑائی نا اتفاقی, یہ مزاج کی سختی کا نقصان ہے. یہ مزاج کی سختی کا نقصان, اور اس پر جس قدر وبال ہے وہ بیان سے باہر. جیسے طبیعت کی نرمی پر اللہ تعالیٰ بے اندازہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں, کسی اور عمل پہ اتنا عطا نہیں فرماتے, ایسی سخت مزاجی پر بھی جو وبال دنیا میں آتا ہے وہ الگ, اور آخرت میں جو وبال ہے وہ الگ, کیونکہ اس میں دونوں کے حقوق پامال ہوتے ہیں. میں بھی تو دونوں ایک دوسرے سے لڑیں گے تو ایک دوسرے کے حقوق پامال کریں گے. باقی حضرات کی مثال بھی اسی طرح سمجھ لیں. مزاج کی سختی معاشرت کی بربادی، مزاج کی سختی اور مزاج میں غصہ پن، یہ معاملات کی خرابی کا بھی ذریعہ ہے اور معاشرت کی بربادی کا بھی ذریعہ ہے. طے کر لیں اس کو، بس لکھ لیں. اور مزاج کی نرمی، مزاج کی نرمی معاشرت کی خوبصورتی کا ذریعہ ہے، مجھے راحت ہونے کا سبب ہے. اس سے جو گھر میں راحت آتی ہے، ایسے اس سے جو معاملات میں درستی آتی ہے. بیان سے بات، ایک تو نرمی، اس لیے ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس آدمی کے اندر نرمی ہوتی ہے وہ اس کو خوبصورت بنا دیتی، اور جس کی مزاج میں سختی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی خوبی میں پانی پھیر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی خوبی میں پانی پھیر دیتے ہیں. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معاشرت صحیح ہو تو بس اس بات کا اہتمام کریں کہ اپنی طبیعت کے اندر نرمی پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور نرمی پیدا ہوتی ہے تحمل اور صبر کرنے سے. غصہ تو انسان کا فطری ہے. اب آدمی غصہ آ گیا، جو جس پہ غصہ آ رہا ہے وہ غصہ نکالے گا، نفرت پیدا ہوگی، نا اتفاقی پیدا ہوگی، جھگڑے جھگڑے، لڑائی لڑائی. اور اگر صبر کر لے، برداشت کر لے، درگزر سے کام لے لے، تو ہے تو ذرا مشکل کام لیکن ہے بہت زیادہ نافع اور مفید. اس سے اگلا بھی اکثر و بیشتر شادی نادم اور شرمندہ ہو جاتا ہے، بعد میں پھر وہ معافی مانگتا ہے یا معذرت کرتا ہے، اور پھر معاشرت اچھی ہو جاتی ہے. جس میں ایک عجیب و غریب قصہ ہے، اس کے آخر میں بڑی اہم تین نصیحتیں ہیں، یہ توجہ سننے کی بات ہے اور عمل کرنے کی نیت سے سننا چاہیے. ایک مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بیٹھے تھے، اور ایک آدمی آیا اور وہ آ کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا بھلا کہنے لگا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے سامنے بڑا بھلا کہنے لگا. اب حضور کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش بیٹھے، اور حضور اس کو دیکھ کر مسکرانے لگے کہ کیسی باتیں کر رہا ہے. جو آدمی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے، اور حضور اس آدمی کو دیکھ کر کے تعجب فرما رہے تھے کہ کیسی باتیں کر رہا، کیسے صدیق اکبر کو برا بھلا کہہ رہا. یہاں تک کہ وہ حد سے گزر گیا. اب دیکھو، توجہ دیں، دیکھو ایک طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو کہا جا رہا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے، اور برا بھلا کہنے والا ہے کیا دوسرا تیسرا آدمی، وہ برا بھلا کہہ رہا ہے حضور کے سامنے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے. تکلیف کی بات ہے یا نہیں؟ کتنی تکلیف کی بات ہے. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ابھی خاموش ہے، اور حضور اس آدمی کو دیکھ کر ہی تعجب کا اظہار فرما رہے ہیں اور مسکرا بھی رہے ہیں. جب حد سے زیادہ وہ گزر گیا اور بہت ہی زیادہ اس نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی جواب دے دیا. جیسے ایسے موقع پر آدمی کی طرف سے جواب ہوتا ہی ہے. جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تو حضور اٹھ کے چلے گئے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھ کر حضور کے پیچھے پیچھے تشریف لے گئے اور جا کر عرض کیا, حضور جب تک وہ مجھے برا بھلا کہتا رہا اور میں خاموش رہا تو ہم بیٹھے رہے اور تعجب فرماتے رہے اور تبسم فرماتے رہے, اور جو ہی میں نے اس کی باتوں کا جواب دیا, اس کی غلط باتوں کا میں نے جواب دیا, آپ اٹھ گئے. آپ کیوں اٹھ گئے؟ اور حضور کے ہر پہلو میں تعلیم ہوتی, سبق ہوتا تھا دوسروں کے لیے. اس وقت آپ نے فرمایا کہ جب تک تم خاموش تھے نا, تو جو آدمی تم کو بڑا بھلا کہہ رہا تھا اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا تھا, وہ اس کے باتوں کا جواب دے رہا تھا. وہ جواب دے رہا تھا, اور جب تم نے جواب دیا تو فرشتہ اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا, اس کے جگہ شیطان آ گیا. کیونکہ جواب دینے سے لڑائی شروع ہوگی, نا اتفاقی ہوگی, اور معاملہ بجائے ایک فیصد کے 100% خراب ہو جائے گا. کیونکہ شیطان دونوں طرف اکسائے گا, اس کو بھی اکسائے گا, اس کو بھی اکسائے گا. اس نے فرمایا اس لیے میں اڑ گیا کہ بھائی اب تو جان اور شیطان جانے, اس میں سبق ملا گیا. ہر طرح امکان صبر سے کام لینا چاہیے, جواب نہیں دینا چاہیے. اگر اسے غلط فہمی ہو رہی ہے تو اسے غلط فہمی دور کر دو, خاموش ہو جاؤ. یہ ہے تعلیم. پھر آپ نے فرمایا, اب وہ تین باتیں اس حدیث میں ہیں جو ہمیں یاد رکھنے کی ہیں, ان کا تعلق بھی ہماری معاشرت سے, ان پر عمل کرنے سے معاشرت میں بہتری آئے گی. ایک تو یہ بات فرمائی کہ جس کسی پر ظلم کیا جائے, کسی پر ظلم کیا جائے, اب جو کہیں بھی ہو, گھر میں ہو, دکان پہ ہو, جہاں بھی ہو, ایک شخص دوسرے شخص کے اوپر ظلم کر رہا ہے, اب ظلم کی جو بھی صورت ہو, چاہے حق مارنے کے طور پر ہو, گالی دینے کے طور پر ہو, مارنے کے طور پر ہو, مذاق کرنے کے طور پر ہو, تحقیر کے طور پر ہو, لیکن ہو ظلم اور ناجائز, اور جس کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے, یعنی مظلوم, اب کوئی بھی مظلوم ہو, اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے اور اس کی عزت میں اضافہ فرمائے. ظاہراً تو وہ گالی دے رہا ہے یا برا بھلا کہہ رہا ہے, یا تو ایسا ہے نہ ویسا ہے, حج کا کوئی اعتبار نہیں ہے, تیری نمازوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے, بڑا متقی پیش کر بنتا ہے, ایسا ہے تو ویسا ہے, برا بھلا اس کو کہتا ہے, اب وہ صبر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کی عزت میں اضافہ فرمائے. ظالم تو ذلیل کر رہا ہے نا اس کو, اور مظلوم جو ہے وہ صبر کر رہا ہے اور خاموشی اختیار کر رہا ہے, اسے کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. ہاں کوئی غلط فہمی کی وجہ سے وہ کہہ رہا ہے تو اس کی وضاحت کر دے, بس لڑے نہیں جھگڑے نہیں, اور اس کے ظلم کے بدلے میں ظلم نہ کرے. بدلہ بھی لے سکتا ہے, مگر شرط یہ ہے کہ جتنا اس نے ظلم کیا اتنا ہی ناپ تول کر بدلہ لے لے, کم میں بھی کوئی نقصان نہیں ہے. اگر زیادہ لیا تو 1% بھی اگر زیادہ ظلم کیا تو اب یہ ظالم وہ مظلوم, برابر سے برابر میں بھی معاملہ ٹھیک. یہاں تک بھائی باریکی ہے, تو صبر میں فائدہ ہے, بدلہ لینے میں بڑا خاص کانٹا چاہیے اسی لیے کہ جتنا اس نے کہا ہے اتنے ہم بھی کہیں, جتنا اس نے برا بھلا کہا ہے اتنے برا بھلا ہم کہیں, نہ کم نہ زیادہ. کم ہو تو خیر خیر ہے, زیادہ نہ ہو. تو اس کا یہ فائدہ ہے کہ عزت میں اضافہ ہوگا, اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے شامل حال بن جائے گی, جس سے معاشرت حسین و خوبصورت. آج اس نے برا بھلا کہا ہے اور آپ نے خاموشی اختیار کی واسطے اللہ کے, کل وہی آپ کی عزت کرے گا. بیچ کے واقعات آپ نے نصیحت فرمائی, ہمارے لیے فرمائیے, ہمیں اس کو پلے باندھنا چاہیے. لڑائی جھگڑا ہر جگہ ہوتا ہے, بس صبر سے تحمل سے کام لینا ضرور چاہیے. دوسرے یہ فرمایا کہ جو آدمی کسی دوسرے کی صلہ رحمی کی نیت سے مدد کرتا ہے, جو آدمی دوسرے مسلمان کی صلہ رحمی کی نیت سے مدد کرتا ہے, جو بھی رشتے دار آدمی قریب کے بھی ہیں, ان کی بعض مرتبہ مدد کی ضرورت ہوتی ہے, جیسے اپنی اولاد ہے یا اپنے بہن بھائی ہیں یا اپنے اور قریبی رشتے دار ہیں یا دور کے رشتے دار ہیں, صلہ رحمی کی نیت سے اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر اس کی مدد کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اور زیادہ تھا, جتنا دے گا اس سے زیادہ دیں گے اللہ تعالیٰ. یہ دنیا کے اندر ہوگا, ادھر دیا ادھر دیکھ لو, 100 دیے اور 1000 لے لو, ہزاروں لوگوں کا یہ تجربہ. نفلی صدقے میں خاص طور سے یہ دیکھنے میں ہر شخص جب چاہے تجربہ کر کے دیکھ لے کہ اللہ کی رضا کے لیے مستحق کی امداد کرو, ادھر دو ادھر اس سے 10 گنا کم از کم دینے کا اللہ پاک نے وعدہ کیا ہوا, وہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے, بلکہ اس سے بھی زیادہ ملنے کے لیے اخلاص ضروری ہے کہ دکھاوا مقصود نہ ہو, ناموری مقصود نہ ہو, تعریف سننا مقصود نہ ہو کہ یہ جس کی میں امداد کروں یہ لوگوں میں میری تعریف کرے, فلاں میرے رشتے دار تو یا میرا فلاں بھائی یا فلاں دوست, یا اللہ بڑا ماشاء اللہ بھائی اللہ نے اس کو دل دیا ہے, اس نے میری مصیبت میں مدد کی. یہ چاہنا اللہ تعالیٰ کے لیے صلہ رحمی کرنا مقصود ہو, تو اس سے اس کے اپنے مال میں غیر معمولی اضافہ ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ دنیا کا فائدہ ہے اور آخرت کا اجر و ثواب الگ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ. اور تیسری بات یہ فرمائی کہ دیکھو جو آدمی لوگوں سے اس لیے مانگتا ہے, جیسے بعض لوگوں میں بھیک مانگنے کی عادت ہوتی ہے, بھیک مانگنے کی بعض لوگوں کے اندر عادت ہوتی ہے, چاہے وہ ضرورت مند ہو یا نہ ہو, لیکن بس لوگوں سے اس لیے مانگتا ہے تاکہ میرا مال بڑھے, مانگ مانگ کے میں مالدار بن جاؤں. آپ نے فرمایا کہ دیکھو جتنا مانگے گا نا اتنے ہی اس کا مال کم ہوتا چلا جائے گا, جتنا مانگے گا اتنے ہی اس کا مال گھٹتا رہے گا, یعنی وہ کبھی بھی صحیح معنی میں مالدار نہیں بن سکتا, فقیر کا فقیر ہی رہے گا. آپ نے فرمایا تینوں باتیں بالکل اٹل ہیں, یہ توجہ ہے بھائی. فرمایا کہ تینوں چیزیں بالکل اٹل ہیں, یعنی جیسا میں بیان کر رہا ہوں ویسا ہی ہوگا, ویسے ہی ہوگا. یہ تین باتیں ہم اپنے پلے باندھیں, ایک تو کسی پہ ظلم نہ کریں, اس کا تعلق ہماری معاشرت سے, چاہے زیادتی دوسرے کی ہو، اور اکثر دوسرے کی زیادتی پر اشتعال ہوتا ہے، غصہ ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے، وہیں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے. تو پہلی ذہن میں بٹھا لو کہ ہم اگر کوئی زیادتی کرے گا تو ہم زیادتی نہیں کریں گے. تو اس سے آپ ظاہراً تو وہ آپ کو ذلیل کرے گا، گالی بکے گا، برا بلا کہے گا، سب آپ کو یعنی کیا کیا کہے گا، جس سے ظاہراً آپ کی ذلت اور رسوائی ہوگی، مگر آپ اللہ کی رضا کے لیے خاموش ہو جائیں، اس کے بعد پھر جواب نہ دیں. جیسے اس واقعے کے اندر جب تک حضرت صدیق اکبر خاموش رہے، حضور بیٹھے رہے، جب انہوں نے جواب دینا شروع کیا تو حضور اٹھ کے چلے گئے کہ وہ اب فرشتہ تو ہے، اللہ تعالیٰ نے ہٹا لیا، اس کی جگہ شیطان کھڑا کر دیا، اور شیطان کا کام تو رہنا ہے. اس سے معاشرہ آدمی کی اچھی ہوتی ہے. حاصل کہ صبر ہے چاہیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری معاشرت اچھی ہو، ہمارا گھر کا ماحول اچھا ہو، گھر کے اچھے ماحول کے لیے، پرسکون ماحول گھر کے اندر پیدا کرنے کے لیے سب کو حلیم و بردبار بننا ضروری ہے، صبر و تحمل کی عادت ڈالنا ضروری ہے. اور یہ صبر و تحمل کی عادت ڈالنے سے ڈلتی ہے، خود بخود نہیں ڈلتی. اس کے لیے پتا پانی کرنا پڑتا ہے، یوں کہ لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، یعنی بار بار غصے کی باتوں کو برداشت کرنے کی عادت ڈالنی پڑتی ہے کہ غصے کی بات ہوگی تو میں غصہ نہیں کروں گا. پھر کیا کریں، اس میں ایک الگ تفصیل ہے، وہ زبان نہیں سمجھی جا سکتی. یہ مطلب نہیں ہے کہ بس پٹتے رہو، پٹتے رہو گے تب بھی گھر کا ماحول صحیح تھوڑی ہوگا، اس کے بھی طریقہ ہے. دوسری بات جو ہے وہ صلہ رحمی کی، یہ بھی حسن معاشرت کی بنیاد ہے. اچھی معاشرت وہی ہے کہ جس کے اندر سب ایک دوسرے کی مدد کریں، جہاں سب ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے کتنی راحت ہوگی اور کتنا سکون ہوگا، کیونکہ انسان ایک دوسرے کا محتاج ہے. اللہ جل شانہ نے پورا عالم ایسا بنایا ہے کہ سب ایک دوسرے کے محتاج ہیں، ایک دوسرے سے سب کے کام نکلتے ہیں. لہذا دوسری بات بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ اچھا سلوک کرنے کی عادت ڈالیں، صلہ رحمی کی عادت ڈالیں. تیسری بات بھی ایسی ہی ہے کہ اس کو بھی اختیار کریں کہ کسی سے کوئی چیز مانگے نہیں. ایک ہوتی چھوٹی موٹی چیزیں بے تکلفی ملے ہیں، وہ مراد نہیں ہے. بس ایسے لوگوں کی عادت ہوتی ہے بھائی کچھ پیسے دے دو، ہمارا یہ کام ہو جائے وہ ہو جائے. شادی بیاہ کے موقع پر لوگ مانگتے ہیں اور دوسرے موقع پر مانگتے ہیں، اس سے ہمیشہ پرہیز کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ہماری معاشرت بہتر سے بہتر ہو جائے. واقعی دعوانا الحمدللہ.